السلام عليكم. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين، نحمده حمدا ونشكره شكرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، من شهدها فاز باليقين، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن لا يعلم، أو كما قال عليه السلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بہت دیر سے آپ حضرات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اور علم دین کی اہمیت کے نام سے بہت سی باتیں سن رہے ہیں. سیرت اور علم دین، ان دونوں کا لگا بندھا تعلق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ساری بھلائیاں جمع ہیں، ظاہری بھلائیاں بھی جمع ہیں اور باطنی بھلائیاں بھی جمع ہیں. سیرت نبویہ کے تحت میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، انسانیت بھی ہے، اذکار اور افکار بھی ہیں، ظاہر اور باطن کی بڑی جامعیت. اور علم دین کے بارے میں بہت سادہ لفظوں میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ علم دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحیح فکر اور صحیح عمل، کامل صحیح فکر اور کامل صحیح عمل، بلکہ اکمل ترین درجے کے افکار و اعمال تھے اور ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور انسانی زندگی انہی دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. فکر و عمل کے مجموعے کا نام زندگی ہے. اگر آدمی صحیح فکر رکھتا ہے تو عمل بھی صحیح ہوتا ہے، فکر صحیح نہیں رہتی عمل بھی صحیح نہیں ہوتا. इसलिए इंसानों की दो किस्में हैं। कुछ इंसान वो है जिनकी फिक्र भी सही है, आमाल भी सही है, और बहुत से इंसान वो है कि जिनकी ना फिक्र सही है ना आमाल सही है। इसलिए आमाल जो है ये फिक्र जैसी होती है वैसा जुहूर में आते हैं, इसीलिए फिक्र की सेहत जरूरी है। हुकमाए इस्लाम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि आदमी को अकली तौर पर ये बात समझनी चाहिए कि इल्म का सीखना फर्ज है। क्यों? इसलिए कि आप किसी भी मुसलमान से पूछिए कि जहन्नम से बचना जरूरी है या नहीं, हरेक यही कहेगा कि हां जहन्नम से बचना जरूरी है, लाजिम है कि हम बचें। एक एतकाद की बुनियाद पर तो हर मुसलमान यही बात कहेगा। आप कोई गैर आखिरत का अकीदा नहीं रखता तो उसकी बात यहां पर जेर बहस नहीं, लेकिन हमें का हर शख्स इस बात का ख्वाहिशमंद है कि वो जहन्नम के अजाब से बचे, और जहन्नम के अजाब से बचने की तदबीर ये है कि अल्लाह का फजल तो शामिल हाल होता ही है, अल्लाह ही ने एक दस्तूर बनाया और वो दस्तूर ये है कि इंसान का अकीदा दुरुस्त हो, फिक्र और अमल ठीक हो, अकीदा सही हो, अकायद व अमाल ठीक हो, ये इंसान के लिए जरूरी है। इसलिए कि अकीदा ठीक होगा और ईमान पर खात्मा होगा तो जहन्नम से बच सकेगा, और अकीदा ठीक नहीं है, ईमान पर खात्मा नहीं है, तो फिर जहन्नम से नहीं बच सकता। अच्छा, अब जब अकीदे और अमल की सेहत लाजिम हो गई तो ये बात भी लाजिम हो गई कि वो कौन सी चीज है जिससे अकीदा ठीक होता है, उसी का नाम इल्म है। इसलिए इल्म का सीखना फर्ज है, इसलिए कि अकायद और अमाल की दुरुस्तगी जरूरी है, और वही चीज मौकूफ है आखिरत में नजात के एतबारात में। इसलिए इल्म के बगैर तो चारेकार नहीं। अब अगर कोई यूं कहें कि साहब सैकड़ों हजारों लाखों लोग जहालत की जिंदगी जी रहे हैं, इनका क्या होगा? बोले सारे जाहिलों का जो हशर होगा उनका भी वही हशर होगा। हम अगर जहालत की जिंदगी जीते रहेंगे तो हमारा भी वही हशर होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वैलुल लिमन ला यालम औ कमा काल अलैहि सलाम, जाहिल के लिए जहन्नम का गढ़ा है। यानी इल्म सीखना जरूरी है, तलबुल फिक्ही हतमुन वाजिबुन, ऐसी हदीसों में आया है तलबुल इल्म फरीज़ा, इल्म का हासिल करना फर्ज है। हर मुसलमान मर्द पर और हर मुसलमान औरत पर फर्ज है। तो ये बात मालूम हुई कि जहन्नम से बचने के लिए ईमान पर खात्मा जरूरी, और ईमान पर खात्मे के लिए अकायदों अमल की दुरुस्तगी जरूरी, और अकीदे और अमल की सेहत के लिए इल्म जरूरी। लिहाजा ये बात लाजिम आती है कि हम सब के सब इल्म सीखें। कैसा इल्म? ऐसा इल्म जो नाफे हो। बाद मर्तबा ऐसा भी होता है कि साहब इल्म तो बहुत सारे लोग सीखते हैं, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म उनको दो हिस्सों में बांट दिया, एक वो इल्म जो नफा पहुंचाने वाला है और दूसरा वो इल्म जो नफा बख्श नहीं है। एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से इल्म नाफे मांगते थे, अल्लाहुम्म इन्ना नसअलुका इल्मन नाफियन, वहीं पर इल्म गैर नाफे से तअव्वुज़ करते थे, पनाह मांगते थे और क्या फरमाते थे, अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यन्फा, ए अल्लाह मैं ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूं जो नफा बख्श नहीं है। ये नफा बख्श कौन सा इल्म होता है? नफा बख्श जो इल्म होता है वो है जिस इल्म के साथ अमल वाबस्ता होता है। अगर इल्म के साथ अमल नहीं मिलता तो उसको इल्म नहीं बोलते, उसको जहालत बोलते। अगर इल्म से अमल हमाहंग नहीं होता, वाबस्ता नहीं होता तो उसको इल्म नहीं कहते, उसको जहालत कहते हैं। मिसाल से आप हजरात को बात समझ में आएगी, माहौल नया नहीं, हजरत की नस्बत पर आप हजरात जुड़े हुए और एक इल्म की नस्बत पर, सीरत की नस्बत पर, इसलिए मिसालें बहुत सी आप लोग सुनते रहते हैं। लेकिन एक मिसाल हम आपकी खिदमत में देते हैं जिससे मालूम होता है कि इल्म का जो तकाजा है जब उस पर अमल नहीं होता तो इंसान को किस सतह पर उतारा जाता है। किताबों के हवालों की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, यहां साफ सीधी सी बात है, आपके रोजाना के तजुर्बात में है। अगर आपका बच्चा, आप एक बच्चा अपने बाप को हाथ उठाए, अपने बाप पर हाथ उठाए या अपने बाप को लात मारे तो आजू बाजू रहने वाले उसके भाई और करीब में रहने वाली उसकी माँ और करीब में रहने वाला उसका दोस्त ये कहेगा कि मियां तेरे को इतना भी होश नहीं कि तू किसको लात मार रहा है, ये अब्बा है तेरे अब्बा। और तो वो ये बच्चा ये कहता है कि मुझे मालूम है, 15 साल से मालूम है मुझे ये अब्बा है। फिर उसके बाद एक और लात मारा अपने बाप को तो और एक तीसरा आदमी जो बाजू ठहरा हुआ रहता है वो कहता है कि बेवकूफ जाहिल, कहेंगे तू जानता ही नहीं बाप क्या चीज होती है, तुझे मालूम ही नहीं कि बाप क्या है। तो अब आप सारे लोग ये कहेंगे साहब ऐसा कैसा नहीं मालूम, उसको तो मालूम है, उन 15 साल से जानता है वो उसका बाप है। लेकिन सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं मिलता, बिल्कुल जाहिल है, बाप को जानता ही नहीं वो क्या चीज होती है बाप। तो बाप का बाप होना है तो उस इल्म के जाहिरी एतबार में तो वाकिफ कार है, लेकिन उसकी वो वाकिफियत जहालत के दर्जे में उतार देती है। और हर आम ही आदमी इस बात का फैसला सुनाने पे मजबूर होता है कि ये शख्स अपने बाप से जाहिल आदमी है, ये बच्चा अपने बाप से वाकिफ नहीं, जाहिल बच्चा है। तो मालूम क्या हुआ, इल्म जो था बाप के बाप होने का, जब उसके तकाजे यानी मसलन अदब की बात है, रियायत की बात है, हुदूद की बात है, आदाब की बात है, हुकूक की बात है, हिफाजतों की बात है, अहकाम की रियायतों की बात है, जब उसका लिहाज नहीं किया जाता तो उसको क्या करते हैं, एक दर्जा उतार देते हैं, बोलते तू जानता नहीं बेवकूफ है वह। तो क्या हुआ, जानते बूझते जाहिल हुआ नहीं हुआ? ऐसे ही हम लोगों का हाल है, जानते बूझते जाहिलों का जब में गफीर हो जाता है दुनिया में, जानते हैं कि एक चीज है और उसके तकाजे को पूरा नहीं करते तो जहालत के दर्जे में उतार देती है दुनिया। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया खुद कह देती है कि वो बिल्कुल जाहिल आदमी है। एक बच्चे को आपने ये बात कही, आपने आग का तारुफ करा दिया, अभी जिसका शूर अभी आगाज कार में है, आपने समझाया देखो बच्चे ये अंगार है अंगार और ये आग है आग में। देखो, और वो बच्चा पूछा तो क्या मतलब होता है इस आग के होने का, तो बाप ये कहता है कि देखो बेटे ये जो है ना आग है, अगर आप इससे नहीं बचे, और इसको तुमने अपने हाथ में लिया तो वो आग आपको जला देगी, आपका हाथ जल जाएगा। तो आग के होने का तकाजा यह है कि आग से बचा जाए। अगर इस कहने के बावजूद और उस बच्चे को आग का इल्म होने के बावजूद अगर फिर वो बच्चा आग के डले को अपने हाथ में पकड़ने लगे तो हाथ तो जल जा गया, जल जाएगा। अब वो जब हाथ झुलसा किया, अब सारे लोग कह रहे हैं कि क्यों मियां तुमको मालूम नहीं था? वो तो नहीं मालूम था। बोले फिर क्या तुमने? तो आग अपने हाथ में ले लिया। जाहिल कहेंगे तुम जानते ही नहीं आग क्या चीज होती है। तो इल्म है आग का, लेकिन तकाजे पर अमल नहीं करने की वजह से उस इल्म को हटा दिया जाता है और उसको जहालत के खाने में छोड़ दिया जाता है। हाँ, और आज हम लोगों का हल ऐसे ही है, किसी को कलीमे का इल्म है मगर तकाजे पूरा नहीं करता, किसी को नमाज का इल्म है मगर तकाजा पूरा नहीं करता, किसी को जकात का इल्म है मगर तकाजे पूरे नहीं करते, किसी को हज का इल्म है मगर तकाजे पूरे नहीं करते, किसी को माँ बाप का इल्म है मगर तकाजे पूरे नहीं करते, किसी को मातहत होने का इल्म है मगर उसके तकाजे पूरे नहीं करते, और किसी के पास गुलाम रहते हैं उसके हुकूक पूरे नहीं किए जाते, बीवी बच्चों के हुकूक पूरे नहीं होते। तो नतीजा क्या होता है? इल्म के तकाजों पर जब अमल नहीं होता तो इंसान जहालत के मर्तबे पर उतार दिया जाता है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इल्म से पनाह मांगी जो नफा बख्श नहीं है। भाई इल्म के साथ इल्म कैसा सीखना जिसके साथ अमल वाबस्ता हो, और उसके लिए क्या इल्म ही सीखना होगा? उस पहले मरहले में तो इल्म ही सीखना होगा, और हम बहुत मामूली चीज समझते हैं इल्म के सीखने को। हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई, मन हफीज अला उम्फी उम्मती अरबईन हदीसा फी अम्री दीनिहा। फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो कोई शख्स मेरी बतलाई गई बातों में से 40 बातों को याद कर लेगा, 40 हदीसों को याद कर लेगा जो अमर दीन से मुताल्लक हैं, दीनी उलूम से मुताल्लक हैं, अल्लाह ताला क्या करते, बासहुल्लाहु फकीहन, अल्लाह ताला उसको हश्र के मैदान में आलिम और फकीह बनाकर उठाएंगे। है कि तो 40 बातें हैं। हम लोग क्या समझ, मौल साहब 40 हदीसें याद दिलाना क्या मुश्किल है? बहुत आसान है भाई, बात देखने में तो मामूली है, आप याद करके देखो 40 हदीसें, फिर मालूम होता है कि बात मामूली है क्या गैर मामूली। जब आप याद करना शुरू होंगे जब मालूम होगा कि मामूली हदीस मामूली बात है या गैर मामूली बात है। बच्चे का जहन साफ है, साफ स्लेट की तरह है, इसीलिए वालिद साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अगर दिल जो है ना स्लेट की तरह साफ रहा तो उसके ऊपर बहुत आसानी के साथ लिखने की लिखे जाने की शक्लें पैदा हो सकती हैं। फरमाते थे कि वो शख्स अपने मुर्शिद के पास फैज उठा सकता है, या कोई इंसान किसी मुर्शिद कामिल के पास फैजान उस वक्त ले सकता है एक ही तख्ती को साफ करके बैठे, इसमें कोई कुदूरत न हो, इसमें कोई अदावत न हो, इसमें कोई आलाइश न हो, इसमें कोई बगावत का जज्बा न हो, इसमें कोई हसद और कीना और कपट की कांटे न हो, एक साफ सुथरा दिल लेकर कोई शख्स बैठता है तो वो शख्स बराबर फायदा उठाता है। फरमाते थे वाली साहब रहमतुल्लाह ले, और अगर नहीं, एक आदमी जो हर तरह की चीजें अपने दिल में जो चाहे मन चाहिए हजारों किस्म की चीजें दिल में लाकर फैज उठाना चाहता है तो वो बेफैजी उसकी ऐसी रहती है जैसे एक बच्चा है चाक लिया उसने सारी स्लेट पर उसने घस दिया और शुरू से लेकर आखिर तक उसको सफेदे में भर दी। अब चाक का पूरा बुरादा चाहिए स्लेट के ऊपर मौजूद है। अब वो अपने उस्ताद से कह रहा है कि उस्ताद मोहतरम इस पर लिखो। और हजरत फरमाते थे कि अरे उसके ऊपर अल्लाह लिखे भी तो नहीं नजर आता, चंद्र लिखे भी तो नजर नहीं आता। उन्हें उससे कहा जाता है कि स्लेट साफ कर, फिर उसके बाद अलिफ भी लिखा जाएगा तो दिखा नजर आ जाएगा, और अगर बा भी लिख दिया जाएगा तो नजर आ जाएगा। आज हम लोग अपने दिलों के अंदर किस तरह के इतवारात रखते हैं, जिसकी वजह से फैजान से महरूमी होती है, वो दिलों की सफाई का मामला है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हफिजा फी उम्मती अरबईन हदीसन मिन अम्री दीनिहा, दीनी उमूर के बारे में 40 बातें 40 हदीसें जो शख्स याद कर लेगा, बासहुल्लाहु फकीहन, अल्लाह पाक उसको हशर के मैदान में फकीह बनाकर उठाएंगे। और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का अगला टुकड़ा ये है, وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا, और क़यामत के दिन मैं उसके लिए सिफारिश ही बनूंगा और गवाह बनूंगा। कितना आसान मामला है। तो आप जो लोग 40 बातें याद दिलाते हैं वो भी मुबारकबाद, जो लोग उन अहादीस के याद दिलाने का जरिया बनते हैं, वक्त लगाने के एतबार से, माल लगाने के एतबार से, मेहनत करने के एतबार से, तआवुने अमल करने के एतबार से, फिक्री एतबार से, अमली हम आहंगी के लिहाज से, मुआफकत खैर कार खैर के लिहाज से, अल्लाह ताला उन सबको उस सवाब में मुश्तरक कर देते हैं, सबको वो सवाब और बदल अता फरमाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वैल लिमन ला यालम, जाहिल आदमी जहन्नम के गड्ढे में जाता है, बड़ा नुकसान उठाता है, उसके लिए बड़ी हलाकतें हैं। आमतौर पर लोगों में ये भी इस तरह की बात भी आजकल चल रही है, वो ये कहें मतलब किसी आलिम के पास न जाना न सुनना न समझना, इसलिए कि जब जाएंगे तो वो कुछ न कुछ बोलेंगे, जब कुछ न कुछ बोलेंगे तो अमल करना पड़ेगा, लिहाजा जब अमल करना ही नहीं हमको तो जाने जाए क्यों, सुने क्यों, सुने तो एक जिम्मेदारी आ जाती है। और ऐसा शख्स ये समझ रहा है कि मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, ये समझ रहा है कि मुझे इल्म की जरूरत नहीं है, इस वक्त के जब इल्म आएगा तो अमल करना पड़ेगा, और हम इससे तो बेहतर ये है कि मैं इल्म ही न सीखूं। क्या वो शख्स नुकसान से बच सकता है? उसकी मिसाल ऐसी है जैसे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये जो आदमियों के जहन में रहता है ना, नमल साहब न सीखो न वबाल मोल लो। फरमाते थे कि अंधेरे में एक शख्स बैठा और उस शख्स को बिच्छू ने काट लिया, अब वो बिच्छू का असर उसके ऊपर सरायत कर गया, अब वो परेशान हो रहा है, बेचैन बेकल, अब रोशनी आई या उसके बाद लाइट लाई गई या पेट्रोमैक्स सुलगाया गया या कंदील सुलगाई गई या चराग जलाया गया, अब देखा गया तो मालूम हुआ कि बिच्छू ने काट लिया है और उसके असर से तड़प रहा है। तो अगर वो शख्स बिच्छू से मुखातब होकर कहने लगे कि बिच्छू मुझे मालूम नहीं था, मुझे मालूम नहीं था तू बिच्छू था, इसे मैं अंधेरे में मैं तुझे नहीं देख सका, तो क्या इस तरह का बोलने की वजह से बिच्छू के असर से महसूस हो जाएगा? तो लाइलमी का इजहार करने से वो बिच्छू के जहर से महफूज नहीं रह सकता। ऐसे मैं कलिमे का इल्म नहीं था, मुझे नमाज का इल्म नहीं था, मुझे ज़कात का इल्म नहीं था, मुझे हज का इल्म नहीं था, मुझे सदकात का इल्म नहीं था, मुझे खैरात का इल्म नहीं था, और मुझे अहलुल्लाह का इल्म नहीं था, अल्लाह वालों का इल्म नहीं था, मुझे कुरान का इल्म नहीं था, मुझे हदीस का इल्म नहीं था, बोलने से क्या बच जाता है आदमी? बचने का सवाल नहीं है। इसीलिए हुजूर साहब ने इरशाद फरमाया कि ये हलाकत का दरिया बन जाती है वो चीज, इल्म का सीखना जरूरी है। कितने इल्म का सीखना, बहुत किसी दीनी इदारे में पढ़कर फारिग होकर फाजिल होकर कामिल होना, ये तो फर्ज किफाया वाला इल्म है, लेकिन जिंदगी के जिस शोबे में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं उसमें जायज क्या है, नाजायज क्या है, अकीदा क्या है, अमल क्या है, फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, इल्लत क्या है, हुरमत क्या है, जायज और नाजायज, जवाज और अदम जवाज को समझना, ये तो फराइज और वाजिबात में से, उसके बगैर चारे कार कहां? बाकी ये जो दुनियावी उलूम है मुलजम, ये साइंस है, ये जोग्राफिया है और ये तारीख है اور یہ جو ہے نا اور یہ مختلف قسم کے علوم ہیں، یہ منطق ہے، یہ فلسفہ ہے، اور یہ علم بیان ہے، علم بدی ہے، علم اور علم بلاغت ہے، اور یہ دنیاوی علوم ہے، حساب ہے، کتاب ہے، یہ ہے اور یہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ حضرت ارشاد فرماتے تھے، حکماء اسلام نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جن علوم کو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، مثلا سائنس والا علم، جغرافیہ والا علم، یا اسی طریقے سے حساب والا علم، یا دنیا کے اور علوم اور فنون جس کو ہم مدارس میں سیکھتے ہیں، اگر وہ علوم دی قرآن و حدیث کے علم کے سیکھنے میں تعاون کرتے ہیں تب تو مفید ہیں، اور اگر تعاون نہیں کرتے تو مضر ہیں. ساتھ دیتے ہیں تو ثواب میں شریک، اور اگر ساتھ نہیں دیتے تو پھر عذاب میں شریک. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص نے کھانا پکایا، کسی امیر آدمی نے کسی طباخ سے، کسی مطبخ میں پکانے والے باورچی سے کہا کہ دیکھو تمہیں اتنے لوگوں کا کھانا پکانا ہے. اب اس نے ایک لسٹ تیار کروا دی، یہ چاول اتنے اور تیل اتنا اور پیاز اتنی اور فلاں چیز اتنی فلاں چیز اتنی، اور اسی فہرست کے اندر لکھ دیا کہ بھائی لکڑی ایک کنڈل. اب اگر کوئی آدمی پوری لسٹ کے پڑھنے کے بعد لکڑیوں والی بات آ جائے اور اس کو وہ دیکھ کر یوں کہے کہ کیوں صاحب آپ لکڑی بھی کھاتے ہیں کیا، تو کیا کہتے ہیں کہ وہ لکڑی کھاتے نہیں ہیں لیکن حساب میں شریک کرتے ہیں، اس لیے کہ کھانا پکانے میں لکڑی معاون ہوتی ہے. ایسے ہی قرآن اور حدیث کے اندر اگر معاون بنتے ہیں یہ علوم، سائنس اور جغرافیہ اور تاریخ کریے اور وہ، تب تو وہ ہوں گے مفید. اور اگر ایسا نہیں ہے بالفرض خدا نہ خواہ کا کسی نے نہ تاریخ سیکھی نہ جغرافیہ سیکھی نہ سائنس سیکھی اور نہ فلسفہ سیکھا نہ یہ اور نہ وہ، دنیاوی علوم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور ایمان کی حالت پر مر گیا، تو خدا پاک کی قسم وہ تو کامیاب ہو گیا. اور اگر ایک آدمی بڑے سے بڑی ڈگری حاصل کر لیا لیکن قرآن و حدیث کا یا عقیدہ صحیح ہے کا یا عمل صالح کا علم اس کے پاس نہیں ہے، تو خدا کی قسم اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. اگر اس کی وفات اور اس کی موت بے ایمانی کی حالت پر ہو گئی تو کتنا بڑا ہوا تو کیا ہوا. تو ایک بات تو علم والی بات ہے، آج ہم لوگوں میں کہاں وہ علم کے وہ جذبات، وہ سیکھنا، وہ سکھانا، وہ پڑھنا، وہ پڑھانا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد جب درس دیا کرتے تھے تو سامنے 100,000 طلبا رہتے تھے. حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ جب درس حدیث دیتے تھے تو ایک لاکھ افراد موجود رہتے تھے. اپنے قلم سے لکھا اور بڑے علم و تحقیق کے حاملین میں سے ایک مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی کہ پورے عالم کی تاریخ لکھنے کا ارادہ ہے. اور میرے اعصاب تم بتاؤ یہ بات کتنی بھلی ہوگی یا بری ہوگی. تو لوگ کہنے لگے کہ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ پورے عالم کی پوری دنیا کی تاریخ آپ لکھ دیں. لیکن صاحب آپ یہ بات بتائیے کہ آپ جو لکھیں گے وہ آخر کب شروع کریں گے، کب ختم کریں گے؟ ہم لوگوں کی تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، کب شروع کریں گے، کب ختم کریں گے؟ اچھا خیر ٹھیک ہے، کون پڑھے گا کون نہیں پڑھے گا اس سے بحث نہیں. کم سے کم آپ یہ بتائیے صاحب کہ اندازہ کتنا ہے کہ وہ کتنے اوراق پر آئے گی؟ تو ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کم سے کم اندازہ یہ ہے کہ 30,000 ورق پر ہوگی. میں 30,000 ورق پر ہوگی اوراق پر. تو لوگوں نے کہا کہ او اتنے اوراق جب آپ تاریخ کے لکھنے پر، عالمی تاریخ کے لکھنے پر صرف کر دیں گے تو ہم لوگ کب تک کب لکھیں گے، کون پڑھے گا، کب پڑھے گا، کتنا اور ایسا اور ایسا. جب لوگوں کی زبان میں ذرا سا منفی جذبات کار فرما ہوئے تو آپ نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ افسوس ان کو جگاؤ، لوگوں کی ہمتیں کمزور ہو گئی ہیں. آج لوگوں کی ہمتیں کمزور ہو گئی ہیں.
अच्छा ऐसा करता हूँ कि उसको कम से कम कम से कम कम से कम और आंख पर लिखता हूँ। तो लोगों ने पूछा कि कितने हो सकते होंगे, तो फरमाया कि 3000 और आंख तो जरूरी है। और आज हम लोग एक सफा लिखने के लिए हैरान परेशान सरगर्दान रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जब किसी के अंदर वह इल्म की बरकत अता फरमाते हैं तो माशाल्लाह। हज़रत अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह कई रोजाना कई कई अज्ज़ा लिखा करते थे, 40 वर्षों तक लिखते रहे और 14 औराक का औसत रहा, 40-40 सफ़ात लिखते थे मुख्तलिफ अंदाज से। इल्म की बरकत उनके पास ऐसी थी कि इल्म के अंदर इल्म के जज्बात इतने ज्यादा थे कि इल्म को सीखो, इल्म सिखाओ, इल्म सीखो, इल्म सिखाओ। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इल्म जो है ये मुतकब्बिर हासिल नहीं कर सकता, मगरूर आदमी को इल्म नहीं मिलता। ये जो मगरापना रहता है ना, अनापन जिसको कहते हैं, अनियत मैपना जो है, मगरापना गुरूर, मगरूर और मुतकब्बिर जो आदमी होता है, हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद नकल कर रहा हूँ। हजरत ने लिखा है कि मुतकब्बिर आदमी और मगरे किस्म के आदमी इल्म से महरूम रहते हैं। जब कहा भाई ठहरिए आप एक बात सुनिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, तब हम बस करो मल साहब सब सुने हैं, सब समझे हुए, हमारे को मालूम है आप क्या बोलने वाले हैं, हमको मालूम। तो समझने को तैयार हजरत यहिया इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात लिखी है कि इल्म तन परवरी से हासिल नहीं हो सकता, बस खूब खाने में मसरूफ, पीने में मसरूफ, पहनने में मसरूफ और काम का बस इसी तरह के जिस्मानी वर्जिशों के एतबार में मसरूफ, और फिर यह भी समझे कि मैं इल्म को हासिल करूंगा, तो इल्म तन परवरी के साथ नहीं मिला करता। ये इरशाद हजरत यहिया इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत अल्लामा अल इमाम अश्शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जो उस्ताद का अदब नहीं करता वो भी इल्म से महरूम होता है। उस हजरत पीरान पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल खादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि फराइज फराइज के किले की हिफाजत वाजिबात का किला करता है और वाजिबात के किले की हिफाजत सुनन का किला करता है, सुन्नतों के किले की हिफाजत मुस्तहबात नवाफिल का किला करता है और मुस्तहबात की हिफाजत आदाब का किला करता है। आदाब के हुदूद करते हैं, आदाब ही नहीं रहते तो सुनन नवाफिल गायब, मुस्तहबात गायब, और मुस्तहबात गायब हो जाते हैं तो सुन्नतों की बारी आती है, जब सुन्नतें भी मिट जाती हैं तो वाजिबात छूट जाते हैं, जब वाजिबात भी छूट जाते हैं तो फराइज भी गायब हो जाते हैं और नतीजतन आदमी हरामकारी मुब्तला हो जाता है। हाँ, अदब करना जरूरी है, इसलिए आदाब बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। हजरत फरमाते हैं अदब से ही इंसान इंसान है, अदब जो नसीखी वो हैवान है, आपने और किताबों में पढ़ा हो। हजरत फरमाते इंसानियत को छोड़ के इंसान हुआ तो क्या, हिंदू हुआ तो क्या, वो मुसलमान हुआ तो क्या, और इंसानियत और आदाब जरूरी है। बातिन नगर खराब हो, दुनिया शराब है, जाहिर तेरा मिसाल गुलिस्तां हुआ तो क्या, और आदाब होना जरूरी। हजरत हकीमुल इस्लाम अल-उस्ताद क़ारी मोहम्मद तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने मवाइज और खुतबात में एक खुसूसी बात लिखे है, उसको एक इजमाली जी एक एक सतर जो सतर की शक्ल में अर्ज करता हूँ। हजरत ने इरशाद फरमाया कि देखो, लोग समझते हैं कि आम तौर पर मुआशरा और माहौल बेअदबी का है, तो फरमाया कि देखो, जब किसी चीज के साथ अल्लाह की निस्बत लगती है तो अदब वाजिब हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात तो यह है कि खुद जातुल्लाह अल्लाह की जात है, जाहिर है कि सबसे ज्यादा अजमत उसी की, सबसे ज्यादा मोहब्बत उसी से और सबसे ज्यादा लगाव उसी से, اور سب سے زیادہ اطاعت اسی کی اور سب سے زیادہ دی وفاداری اسی سے سارے اعتبارات اس کے ساتھ ہیں. تو ادب کریں گے نہیں اس ذات کا؟ یقیناً کریں گے. اللہ کا تو ادب کرنا ہی ہوگا جس کو قرآن مجید تقویٰ کے لفظوں سے تعبیر کرتا ہے, ادب کریں گے. اچھا اس اللہ کے ساتھ جس کسی چیز کی نسبت لگے گی اس کا بھی ادب کرنا واجب ہے. جیسے دیکھیے بیت اللہ, اللہ کا گھر, کیوں بولے بیت اللہ کا ادب کرتے نہیں گھر, یہ ساتھی کو ہٹاؤ اٹھاؤ. بیت اللہ, اللہ کا گھر, بیت کے معنی گھر کے آتے ہیں, لیکن جب اللہ کے لفظ کے ساتھ اور ذات الہی کے ساتھ جب اس بیت کی نسبت لگ گئی تو اللہ کے گھر کی تعظیم واجب ہے نہیں ہے؟ ہے ضروری. کچھ اختلافی مسئلہ ہے کیا اس میں؟ نہیں ہے. اچھا کلام اللہ ہے نا, تو کلام اللہ اس کی تعظیم بھی لازم ہے, اس لیے کہ اس کلام کے اللہ کے ساتھ نسبت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اچھا دیکھو حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ نے یہ بات تک کی ارشاد فرمائی, دیکھو وہ کلام جس جلد میں جس ورق میں ہے اس ورق کا بھی ادب واجب ہے, اور وہ ورق جس دفتی میں ہے اس دفتی کا بھی ادب ضروری ہے, اور وہ مقوے اور اٹے اور وہ کتاب کا وہ حجم جس جزدان میں ہے اس جزدان کا بھی ادب لازم ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ, ہزار بار خدا نہ خواستہ, اگر قرآن مجید کے کچھ جزدان اگر سیڑھیوں کے پاس پڑے ہوئے رہے, آپ کا دل مسلتا ہے نہیں مسلتا؟ بولے اللہ کے کلام جس چیز کے اندر رکھا جاتا ہے کتاب الہی, یہ جزدان یہاں پر آیا کیسا؟ دیکھو جھٹ سے اٹھے اسے اٹھاؤ, اس کو دھو, پاکیزہ صاف ستھرا کرو, یہ قرآن مجید اس میں رکھا جاتا ہے. حالانکہ وہ کپڑا ہوتا ہے, لیکن چونکہ قرآن مجید کے ساتھ ایک نسبت لگی ہوئی ہے تو اس کا ادب ضروری ہو جاتا ہے, ہوتا ہے نا بھائی؟ اچھا جب یہ بات ہے کہ جب جزدان کا ادب ضروری, مقوے کا ادب ضروری, ورق کا ادب ضروری, بیت اللہ کا ادب ضروری, کلام اللہ کا ادب ضروری, تو پھر کیا خیال ہے اہل اللہ کے بارے میں؟ بھائی جن لوگ, جن انسانوں کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے, جن اللہ والوں کی نسبت, ان کے بارے میں بے ادبی کا کیا تصور ہے؟ کہ ایک جزدان سے بھی کئی گزری حیثیت ہے کسی شخص کی. ارے قرآن مجید جس بکسے میں رہتا ہے اس کا بھی ادب کرنا ضروری ہوتا ہے. تو بھائی اگر یہ کلام الہی اگر کسی سینے میں محفوظ ہے تو ماشاءاللہ اس کا ادب کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں, کچھ منفی پہلو بھی ہیں. آدمی کو ہر طرح کا لحاظ رکھنا چاہیے, یا یہ کہ علم صحیح اور علم کامل موجود رہنا چاہیے. مثلاً ایک روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اشد الناس عذاباً یوم القیامت ناسون بالقرآن, سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا قیامت میں جو شخص قرآن پڑھ کر پھر بھول جائے. لیکن وہی جہاں پر ایک وعید اور تحریر کے اعتبارات ہیں غفلتوں کی وجہ سے, وہاں بشارتوں کا ایک سلسلہ ہے بہت لمبا. اشارات تو دے دیے گئے ہیں سابقہ تقاریر کے اندر, ایک دو ارشادات خصوصی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجا يوم القيامة ذوؤه احسن من ذوء الشمس. جو کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھے اور اس پر عمل کرے, اس کے امی اور ابا کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ چمکدار ہوگی. حدیثوں میں آیا ہے, اہل تفسیر اور علماء حدیث نے یہ بات بتائی ہے. حدیث کے الفاظ میں اس طرح ہے, فی بیوتکم الدنیا, اور وہ سورج نہیں جو 9,36,00,000 میل دور ہے اور جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں اس کی روشنی, یہ سمجھو کہ وہ سورج تمہارے گھر کے اندر سے اور کسی گوشے سے نکل رہا ہے. پھر ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, فما ظنکم بالذی عمل بهذا, جب یہ حافظ کی امی اور ابا کو یہ چیز مل رہی ہے, عالم بالقرآن اور عامل بالقرآن کے امی اور ابا کو یہ بات مل رہی ہے, تو پھر خود اس شخص کے بارے میں جزا کا کیا تصور ہے؟ کرو تو صحیح, سوچو تو صحیح, کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو خود عمل کر رہا ہے اور حافظ قرآن اور عالم بالقرآن عامل بالقرآن ہے اس شخص کی کیا کے لیے کیا جزا ہوگی. حدیث میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا بات ارشاد فرمائی, کہ جو کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھے من قرأ القرآن وعمل بما فيه فأحل حلاله وحرم حرامه, علم سیکھا عمل کیا حفظ کیا تقاضے سمجھا حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے غفر اللہ له او کما قال علیہ السلام اللہ پاک اس شخص کو بخش دیں گے, اور دوسری بات کیا فرمائی, وشفعه فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت له النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جی پیشرو مقرر نے اس حدیث کا ترجمہ کر دیا تھا, میں نے الفاظ حدیث آپ کی خدمت میں رکھ دیے. ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک اس شخص کو اس بات کے لیے آمادہ کریں گے کہ تو سفارش کر ایسے 10 افراد کے حق میں تیرے خاندان کے کہ جن کی بدعملی کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئی ہے, تو سفارش کر تیری سفارش قبول کر لی جائے گی. آدمی کو سیکھنا ہے بھائی, بہت سیکھنا ہے, ہم لوگ بڑی غلط فہمیوں میں ہیں. صرف اتنا ہی نہیں کہ الفاظ سیکھے بلکہ الفاظ کے ساتھ پھر معنی بھی ہے, معنی کے ساتھ تفسیر بھی ہے, تفسیر کے ساتھ انتباغ بھی ہے, عمل بھی ہے, حکم کی نسبت پر عمل بھی ہے, اس کے بعد الفاظ کی معنی کی تفسیر کی تعمیل کی دعوت بھی ہے, بہت بڑے مراتب و درجات ہیں. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ ترماد دے لوگوں کو آج کل اتنا بھی ہوش نہیں رہا کہ ظاہر اور باطن کا فرق کر سکیں, اتنا بھی ہوش تھے لوگوں کو, بس قرآن میں ایک لفظ ایسا آیا, بس حدیث میں ایک لفظ ایسا آیا, نہ اس کے ظاہر پر نظر نہ اس کے باطن پر نظر ہونا. اور یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے صاحب قرآن ہے صاف صاف ہے, حدیث میں ہے صاف صاف ہے, پھر ابھی کیا باقی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری گناہ بھی چھوڑو باطن کے گناہ بھی چھوڑو. معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے, ہر چیز کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے, اور یہ سیرت کے دو پہلو ہیں. ایک ظاہری پہلو ہے جو محمد بن عبداللہ کی صورت میں سیرت مبارکہ کی تفصیل میں ملتا ہے, ایک نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باطن رسول کی صورت میں ملتا ہے. ہم کو کیا معلوم ہے ظاہر کیا چیز ہے باطن کیا, ہم تو کچے بچے ٹھہرے, لیکن ہم کو والد مالد رحمت اللہ علیہ سے ایک چھوٹی سی مثال ملی جس سے ظاہر اور باطن کو سمجھنے کا سبق ملا اور حوصلہ ملا سمجھنے کا کہ ہاں ایک چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے. فرماتے تھے کہ اگر کسی کو ظاہر باطن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو فرمایا دیکھو بادام پہ غور کرو, بادام پر جی وہ بادام جو سخت چھلکے میں بند ہے وہ بادام اپنے ہاتھ میں لے لو. اس کے بعد فرماتے تھے سادہ لفظوں میں فرماتے تھے کہا کہ ہتھوڑی لے لی اور بادام کے چھلکے کو توڑنا شروع کر دیا, یا سخت دانتوں میں دبایا اور بادام کے چھلکے کو پھوڑ دیا, یا کوئی پتھر لیا اور دوسرے پتھر پر رکھ کر اس بادام کو توڑ دیا. تو فرماتے تھے کہ ایک بادام کا سخت چھلکا ظاہری کی صورت میں الگ ہو گیا اور اندر اصل بادام وہ باطن ہے, اصل بادام وہ باطن ہے. پھر فرماتے تھے کہ جو بادام اب چھلکا ہٹا دینے کے بعد آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اس میں بھی پھر ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے, اور اس کی تعبیر یہ ہے توجیہ یہ ہے کہ آپ اس کو چند منٹ پانی میں بھگو دیں, اس کے بعد اس کو پانی سے نکال لیں اور اپنی چٹکی میں مسل لیں, تو ایک بادامی پتھر کی صورت میں ظاہر الگ ہو جائے گا اور سفید چارولی کی شکل میں باطن الگ ہو جائے گا. سمجھ میں آیا ظاہر و باطن؟ پھر فرما دیتے کہ پھر وہ جو چارولی ہے جو مغز بادام کی صورت میں موجود ہے پھر اس کا ایک ظاہر ایک باطن ہے, اس کی صورت یہ ہے کہ آپ کسی کھردوری ٹھیکری پر یا کسی کھردورے پتھر پر یا کسی اور چیز پر آپ ان بادام کو گھس دیں تو دیکھو ایک صفوف بادام کی شکل میں جو وہ برادے کی شکل میں جی بادام کے برادے کی شکل میں ایک علیحدہ ایک حصہ ہو جائے گا اور ایک عرق کی شکل میں سامنے آ جائے گا تو وہ جو برادہ ہے وہ ظاہر ہے اور عرق جو ہے وہ باطن ہے، عرق باطن ہے. پھر ارشاد فرماتے تھے پھر اس عرق بادام کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اس عرق بادام کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. اس عرق کو آپ نے پی لیا تو آپ یہ جو عرق پی رہے ہیں یہ ظاہر ہے، اور اس عرق بادام کی پینے سے جسم میں جو توانائی آ رہی ہے وہ اس کا باطن ہے. فرماتے تھے کہ بادام میں اتنے ظاہر باطن ہیں اور ہم لوگوں کو اتنا بھی ہوش نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کا بھی ظاہر و باطن ہے. کسی آیت کی تفسیر کے اعتبار میں، کسی حدیث کی توجیہ کے اعتبار سے آدمی کس زام باطل میں گرفتار ہے سمجھ رہا ہے کہ میں بھی بہت کچھ سمجھ سکتا ہوں. ارے بھائی تفکر سوجھ بوجھ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، کیا امام اعظم ابو حنیفہ یوں ہی بیکار دے رہے ہیں؟ امام شافعی یوں ہی ایسے بے حیثیت آدمی ہے؟ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے ہی بیکار آدمی تھے؟ دین کا تفکر ملا، سوجھ بوجھ ملی، اللہ پاک نے قبولیت عام عطا فرمائی. یہ نہیں کہتے کہ وہی چار فقہا تھے، سینکڑوں فقہا ہوئے، لیکن قبولیت تو اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے قبولیت دے دے، اس کی وجہ سے ہمیں آپ کو قدورت کیوں؟ جیسے فقہا ظاہر میں چار امام کو اللہ پاک نے قبولیت دے دی، ایسے فقہا باطن میں چار فقہا باطن کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت دے دی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صوفیاء اور اولیاء اور نہیں ہوئے، اللہ پاک نے قبولیت دے دی تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی باتیں، وہ جس کو چاہے قبول عام عطا فرما دے. تو فقہ ظاہر بھی ہے فقہ باطن بھی ہے، ایک چیز کا ظاہر بھی ہوتا باطن بھی ہوتا. اس لیے سمجھ اصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ پاک کسی کو دین، جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. دین کی سمجھ، سمجھ کس کو کہتے ہیں؟ الفاظ کچھ اور انداز کے ہوتے ہیں، تفقہ کی سوجھ بوجھ کے ملکے کی شکل کچھ اور ہوتی ہے. اس کو حضرت مثال دیتے تھے ایک سمجھانے کے لیے، جیسے ایک ماں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہی تھی، چولہے پر اس نے چاول چڑھائے اور اس کے بعد اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی دیکھتے رہے چولہے پر چاول ہیں، دیکھتے رہو، میں نماز کے لیے چل رہی ہوں. اب وہ بیچاری یہ سوچ کر کہ بیٹی موجود ہے، دیکھ لے گی، سارے کام کاج سنبھال لے گی، نگرانی کر لے گی. اب وہ بھائی وضو کیا، اہتمام سے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، مغرب کی نماز پڑھی، پھر یہ سوچا کہ بچی تو موجود ہے دیکھ لے گی. اب وہ اس نے کیا کیا، سنتیں پڑھی، پھر سنت پڑھنے کے بعد نفل شروع کر دی. جب فرض اور سنت اور نفل ساری چیزوں سے پڑھ کے آنے کے بعد جب دیکھا تو بچی جہاں ماں نے کہا تھا کہ یہاں ٹھہر کے دیکھتے رہو، ٹھہری رہی، دیکھتی رہی. لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ وہ آگ زیادہ سے زیادہ جلی اور وہ کھانا ابل گیا اور بیج باہر نکل گئی اور اس آگ کی شدت کی وجہ سے کھانا جل گیا، اور آگ کی زیادتی کی وجہ سے کھانا جل کر داغ لگ گیا وغیرہ وغیرہ، جو بھی صورتحال کھانے کی ہو جاتی ہے وہ بری حالت ہو گئی اس کی. اب جب یہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹی کے پاس آئی، چولہے کے پاس آئی، دیکھا، ارے ارے بیٹے یہ کیا ہو گیا، بیٹے کیا، اماں کیا بات ہے؟ میں تو بولی تھی نا تم کو میں نماز کو جا رہی ہوں، تم دیکھتے رہو. اما آپ بولے دیکھتے رہو، میں دیکھتی رہی، اللہ کی قسم دیکھتی رہی ہوں. تو وہی دیکھتی رہی کا یہ مطلب ہوتا ہے کیا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرماتے ہیں، دین کی سوجھ بوجھ دیتے ہیں. تو علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہی علم ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو کوئی شخص علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ جب تک کہ اپنے گھر واپس نہ لوٹ جائے اس وقت تک اللہ کے راستے میں. ہم لوگوں کو تو اللہ کا راستہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل تبلیغ میں یہ بات لکھی ہے کہ مؤذن اذان دے رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں، امام امامت کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں، خطیب خطبہ دے رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں. ایک مجاہد جہاد تلوار سے جہاد کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں، ایک صاحب قلم قلم سے خدمت کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں، ایک دینی مدرسے کا چلانے والا وہ اللہ کے راستے میں، اور ایک مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے لیے دعوت کا کام کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں، ابلاغ کا کام کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں، ہم نے اللہ کا راستہ کس کو سمجھا؟ تو اپنے اندر علم الحقائق کے اعتبار سے، اصل بنیادوں کے لحاظ سے جس علم میں کمال اور کمال علم کی ضرورت ہے، مہربانی فرما کر جستجو اور تحقیق کا دائرہ اور وسیع کر دیجیے، اور وسیع کر دیجیے، اور ظاہر اور باطن کے اعتبار سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کریں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایک گوشہ چونکہ عنوان تو ہے، اسی لیے پوری تفصیل تو ذکر نہیں کر سکتے، فجر بھی بس نہیں ہوگی، اسی لیے آپ سے کرنا یہ ہے کہ ایک اشارہ یہ دیے دیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہر کا پہلو، ایک باطن کا پہلو. حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ظاہر کے پہلو میں دیکھو بھائی، یہ محمد بن عبداللہ ہے جی، اور یہ ابو طالب کے بھتیجے ہیں، اور یہ دیکھو بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ اور عبد المطلب کے پوترے ہیں. اب اس طریقے سے خاندان قریش کے رہنے والے ہیں، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں. لیکن جہاں تک کہ باطن کو سمجھنے کا تعلق ہے، ایک مثال دی اور سمجھایا کہ دیکھو آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری تھی؟ بولے ہاں پھیری تھی. تو آپ جانتے ہیں کہ کیوں نہیں چلی؟ بولے ٹھیک ہے، اللہ کا حکم تھا، نہیں چلنے کا نہیں چلی. لیکن اہل اللہ کی تحقیق یہ ہے، اہل قلم محققین کی، کہ وہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے چھری اور چاقو نہیں چل سکا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر؟ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود میں آنا تھا، اگر وہاں گلا کٹ جاتا تو حضور کا واسطہ منقطع ہو جاتا تھا. وہ باطن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوئی کوشش، کہے کا ظاہر کہے کا باطن. ہم لوگوں کی نعوذ باللہ صورتحال یہ ہے کہ نہ ہم نظر کے ظاہر و باطن کو جانتے، نہ عقل کے ظاہر و باطن کو جانتے، نہ لسان کے ظاہر و باطن کو جانتے، نہ ہاتھ پیر کے ظاہر و باطن کو جانتے، نہ دل کے ظاہر و باطن کو جانتے. ارے ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دل بولے تو بس یہ بائیں پستان کے دو انگل نیچے بغل کی جانب دھڑکتا ایک گوشت کا لودھڑا والے ہوں. ارے اس کو صورت دل بولتے ہیں، حقیقی دل تھوڑا ہی ہے، وہ تو دل کی ایک صورت ہے، مرکزی ایک اعتبار ہے، ورنہ حقیقی دل کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرے علم کا میرا دل ہے گھر، تیرے نور کا میری جاں محل. اللہ تعالیٰ کے علم کا جو محل ہوتا ہے وہ مقام دل کہلاتا ہے. اور اگر اللہ پاک تھوڑی سی سمجھتے تھے، چونکہ علماء بھی موجود ہیں، اہل تحقیق بھی موجود ہیں، اور بڑے بڑے ریسرچ رکھنے والے اسکالر بھی موجود ہوں گے، اور خوب جستجو رکھنے والے بھی موجود ہوں گے، ایک خاص بات حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عرض کیے دیتا ہوں، اللہ کا علم نبی کی ذات مبارک میں رسالت کہلاتا ہے. اللہ کا علم مبارک حضور کی ذات میں رسالت کہلاتا ہے، اور اسی چیز کا نام امتی کے اندر دل کا روپ ہے. وہی علم جب امتی میں آتا ہے تو دل کہلاتا ہے. ہم نے نہ دل نہ نفس کو سمجھا، نہ دل کو سمجھا، نہ روح کو سمجھا، نہ باطن روح کو سمجھا. اب ظاہری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو باطن کو سمجھنا دشوار. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ظاہری احکام کو پورا کرنے کا ہی حوصلہ ہم لوگوں میں نہیں، تو اب باطنی احکام کی تکمیل کے مراتب تو بہت اونچے درجے کی بات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک انسان کوشش نہ کرے، برابر کوشش کرے. اچھا جی مکان کیسا ہونا تو اچھے سے اچھا، اچھا ہو دکان کیسی ہونا تو اچھی سے اچھی، تو جائیداد کیسی ہونا تو اچھی سے اچھی، اور مال کیسا ہونا تو خوب سے خوب، سونا چاندی وہ تو زیادہ سے زیادہ. اچھا پھر علم، علم کتنا ہونا؟ بس مل تھا نماز روزے کا مل گیا تو بس ہے. جب علم کی بات آتی ہے، قرآن کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے تو بس مل تھا بس پانچ نماز آپ پڑھیے تو بس ہے. وہ پیسے کتنے ہونا بولا کیوں نہیں، میرے کو 260 روپے کافی ہے، مل تھا وہ آگے کی ضرورت نہیں ہو رہی. کبھی بولتے ہم لوگ نعمل صاحب خوب سے خوب تر کی تلاش کرنا چاہیے, اس میں عیب کی کیا بات ہے؟ تو علم دین و نعمت کے سیکھنے میں زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے کی تلاش میں کیا معیوب بات ہے؟ اب لوگ یوں کہتے ہیں کہ صاحب آپ خادری کا ہی کیوں ہیں, آپ چشتی کیوں ہیں, آپ نقشبندی کیوں ہیں, آپ سہروردی کیوں ہیں, آپ سلسلے سے کیا نسبت رکھتے ہیں؟ کیوں استاذ کا نام لینا بھی جرم ہے کیا؟ بھیا اگر کوئی شاگرد یہ بولے کہ صاحب میں امام بخاری سے پڑھا ہوا ہوں, کوئی یہ کہے کہ میں امام عاصم سے پڑھا ہوا ہوں, کوئی یوں کہے کہ میں فلاں جو ہے محدث سے پڑھا ہوا ہوں, میں بخاری شریف حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہوا ہوں, ہے نا, ابو داؤد حضرت مولانا عبد الاحد رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہوا ہوں, مسلم شریف ہے نا شریف الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہوا ہوں, اور اسی طریقے سے نور الانوار جو اصول فقہ کی کتاب ہے مولانا یونس مدد اللہ سے پڑھا ہوا ہوں, مختصر المعانی مولانا یونس سے پڑھا ہوا ہوں, اسی طریقے سے اکابر دارالعلوم کے اندر مولانا معراج سے میں نے فقہ کی ایک کتاب پڑھی جی, اسی بہت ساری کتابیں پڑھی, چچا فخر الحسن رحمت اللہ علیہ سے میں نے شمائل ترمذی پڑھی, تو کیوں بھائی اساتذہ کا نام لینا جرم ہے کیا؟ جب نہیں ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے روحانی سبق یہ حضرت چشتی اجمیری سے ملا, بہت دن نقشبندی سے ملا, بہت دن سہروردی سے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا, مجھے حضرت پیران پیر سے کچھ اسباق ملے, تو استاد کا نام لینے میں آخر عیب کی کیا بات ہوگی؟ ٹھیک ہے اگر کچھ نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو سوچو کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ صاحب اصل انسانیت کیا ہے, قرآن کسے کہتے ہیں, حدیث کسے کہتے ہیں, علم ظاہر کیا ہے, علم آخر سیکھے تو صحیح, ساری چیزوں کو چھوڑو اصل علم تو سیکھو, نفس علم تو سیکھنا چاہیے نا, طلب العلم طلب الفقہ حتم واجب لازم علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, اس لیے ضروری ہے ملت کے عزیز علم سیکھیے. اب ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں بچوں کو علم سکھانا ضروری ہے شاید, ارے بچوں کو سکھانے کا تذکرہ ہے حدیث میں تو یہ ہے ہر مسلمان مرد پر ہر مسلمان عورت پر ضروری ہے, اس علم کے لیے بہت کچھ لوگ قربانیاں دیتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن میرے دوست ایک قربانیاں وہ بھی تھیں جو جی دور اول کی ہیں, ایک آدھ مثال دے دوں قربانی کی جسے اندازہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح کی قربانیاں دیتے تھے وہ لوگ اسلام کے پھیلانے میں, اشاعت دین میں, علم حق کو پھیلانے میں اور صحیح بات کو جی واشگاف کرنے میں, قرآن اور حدیث کے علوم کو پھیلانے میں اس طرح کس طرح کے وہ لوگ قربانیاں دیا کرتے تھے. لکھا ہے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے, میں بہت مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں اس واقعے کو, غور سے آپ سنیں گے تو وہ واقعہ آپ کو یاد رہے گا ورنہ ذہن سے نکل جائے گا. ایک مرتبہ ایک شخص جی ملک کے روم کا یا بادشاہ تھا یا گورنر, اس نے آ کے اسلام قبول کر لیا, مدینہ منورہ آ کر اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کر چکا تو کچھ عرصہ بیتا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا. تو اس وقت کیا ہوا, وہ ملک روم کا جو بادشاہ اور گورنر تھا, اب ظاہر ہے کہ سلطنت چھوٹ گئی, مال چھوٹ گیا, حالات چھوٹ گئے, حجم قدم چھوٹ گئے, تو اب وہ یہاں مکہ مکرمہ کو حج کے لیے آئے, طواف کعبہ کعبے کا طواف کرنے لگے, ہے نا, کعبے کا طواف کرنے لگے. تو ایک قبیل فزار نام کا ایک بدوی آدمی, وہ بھی طواف میں مشغول تھا, بدوی تھا, دیہاتی قسم کا تھا. اب دیہاتی قسم کے کیسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں. اب وہ طواف کے اندر لوگوں کا ہجوم, اب وہاں کیا بادشاہ کیا وزیر کیا فقیر جی کیا مشیر کیا وزیر سب برابر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود عیاض, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ ہوا. اب یہ اعتبار وہاں پر, تو وہ روم کا بادشاہ بھی طواف میں تھا اور بدوی قزاری وہ بھی طواف میں تھا. چلتے چلتے کیا ہوا, اس بدوی کا پاؤں لگ گیا اس بادشاہ کو, اس کی وجہ سے اس کی تہبند ذرا سے سرک گئی, اس کو جی اس کو پھر سے اپنا ذرا سا سنبھال لینے کی اور باندھ لینے کی ضرورت پڑ گئی. اب وہ غصہ آ گیا, اس نے ایک زور سے تماچا رسید کر دیا اس بدوی دیہاتی کے اوپر. اب وہ بے ہوشوں کے گرا, کچھ ہوش ہوش آیا, پھر اس کے بعد سیدھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. اس نے کہا کہ صاحب ایک شخص نے مجھے, فلاں شخص سے اس نے مجھے تماچا رسید کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ کیوں, امیر المومنین نے کہا کہ کیوں, تو اس نے کہہ دیا کہ ایسے طواف میں جا رہے تھے، اختیار تو تھا نہیں، بے اختیاری کی کیفیت تھی، کوئی اختیارن ارادتن وہاں اس مقام پر ایسا نہیں کیا کرتا، ایسی صورتحال ہو گئی ہے، انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے، مجھے بدلہ یا تو بدلہ دلا دیجئے یا تو بدل دے دیجئے، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کیا، اس شخص کو بلا لیا، کہا کہ ٹھیک ہے آؤ دربار میں اور عدالت کے اندر تمہارا فیصلہ ہوگا۔ آگے دیکھو تم نے زیادتی کی ان کے اوپر، طواف پہ کوئی آدمی اس طریقے سے ارادتن جی غیر ضروری انداز پر بے ہنگم طریقے سے گرانے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرتا، عام طور پر سادہ دل طواف کے اندر مشغول رہتے، یہ اس طرح کے بے ارادی طور پر ہو جانے والے اس عمل کی وجہ سے تم نے ایسا کیسے تماچا رسید کر دیا، کیا تم کو اتنی سمجھ دی کہ اس نے ارادتن ایسا نہیں کیا؟ پہلے تو پوچھے کہ کیوں کیا، تو اس نے کہہ دیا کہ اس وجہ سے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا، وہ تو ارادتن تو انہوں نے نہیں کیا، بے ارادے پن میں ایسا ہو گیا، ایک تمہاری طرف سے ظلم ہو گیا اور زیادتی ہو گئی، یا تو بدلہ دے دو یا تو بدل دے دو۔ تو اس نے کہا تو کیا اسلام میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، ایک بادشاہ اور ایک دیہاتی برابر ہو گئے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں اسلام میں بے اعتبار قضا، بے اعتبار فیصلہ، بے اعتبار عدل اور انصاف امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، وہ برابر انصاف کرتا ہے، امیر کا حق امیر کو دلاتا ہے، غریب کا حق غریب کو دلاتا ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بادشاہ اور فقیر دونوں برابر ہو گئے؟ تو جی ہاں برابر ہو گئے۔ تو ٹھیک ہے اب میں چل رہا ہوں، بولا اور واپس ہو گیا۔ اسلام سے اس نے کنارہ کشی اختیار کر کے مرتد ہو گیا، اسلام کو اس نے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا اپنے ملک گیا تو سارے یہودیوں نے استقبال کیا، اس کو ویلکم کیا، بادشاہت لوٹا دی، اس کی گورنری لوٹا دی، اس کا مال لوٹا دیا، اس کی جائیدادیں لوٹا دی، جو اس کی چیزیں تھی اس کو مل گئے۔ لیکن چونکہ اسلام کی تعلیمات کو کچھ پڑھا ہوا تھا تو دل میں کسک رہتی تھی، وہ مسلتا رہتا تھا دل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا، ایک صحابی تجارت کے لیے ملک قسطنطنیہ پہنچے، تو اس بادشاہ اور گورنر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ قسطنطنیہ اس ملک کے اندر ایک صحابی رسول تشریف لائے ہیں اپنے ذاتی کام سے، تو کہا کہ صحابی رسول ہیں، ملنے کو جی چاہتا ہے، مل لیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ حالات پیش آئے، ایسا اور ایسا اور ایسا ہوا، لیکن مل لیں گے۔ جب صحابی رسول ملنے گئے تو علیہ سلیک ہوئی، ملاقات ہو گئی، اس کے بعد بات چیت ہوئی دونوں میں، خاص بات یہ ہے سنانے کی۔ اس گورنر نے یہ بات کہی کہ دیکھو صاحب، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اس کی جو محبت ہے ابھی میرے دل میں ہے موجود، یعنی یہ کہ میں نے اسلام چھوڑ تو دیا لیکن اس کے بعد سے سکون نہیں ہے، اس کے بعد سے مجھے سکون نہیں ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں پھر لوٹ کے اسلام میں آ جاؤں۔ لیکن ایک بادشاہ اور گورنر، بڑا عہدے کا آدمی اور یہودیوں اور پادریوں اور عیسائیوں وغیرہ کا اتنا بڑا شخص، ایسا یوں ہی اس طریقے سے پھر واپس آ جانا کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ ایسا کیجئے کہ میری طرف سے ایک بطور شرط امیر المومنین کے سامنے ایک بات رکھ دیجئے، یا آپ سن لیجئے۔ کہنے لگے کہ بولو کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ امیر المومنین عمر، وہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دے، عمر اپنے نکاح میرے نکاح میں اپنی بیٹی دے دیں۔ جب یہ بات سامنے آ جائے گی تو میں ان لوگوں کے سامنے مختلف ہیلے کر کے کہا کہ میں بھی کوئی معمولی تھوڑا ہی کام کیا ہوں، بہت غیر معمولی کام کیا ہوں، اس طریقے سے کوئی ہیلا لے کر میں اسلام کی بات لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن ایک ہیلا چاہیے۔ تو انہوں نے، جو صحابی گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں راستہ ایسی کیسی بات کر سکتا ہوں، معاملہ تمہارا ہوگا اور امیر المومنین ہوں گے، وہ اپنی بیٹی کے بارے میں جو چاہے مشورہ کرے، مگر میں تو نہیں دے سکتا۔ کہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ تمہارا یہ پیغام پہنچا دیتا ہوں، تمہارا یہ پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ آئے اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارے حالات سنا دیے کہ وہ شخص اسلام لانے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین اپنی بیٹی دے دیں، چاہے وہ اس کے بعد قبول کرے نہ کرے، لیکن پہلا عنوان یہ قائم ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی ہے وہ آپ سے عرض کرنا ہے۔ وہ یہ ہے, یوں فرمایا کہ ملک روم کے فلاں یہودی جو ارتداد کو چھوڑ کر اسلام قبول کر رہا ہے اور وہ اسلام میں آنا چاہتا ہے, اور اس شرط کے اوپر کہ وہ میری بیٹی اپنے نکاح میں لے لے, تو آپ وہی وعدہ کیوں نہیں کر لیا انہوں نے؟ اسلام کے لیے عمر کی بیٹی ایک معمولی بات ہے, اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی بات چل رہی تھی نا, تو اصل میں بات یہ تھی, انہوں نے کہا کہ تم وعدہ کر لینا تھا. بولے صاحب میں وعدہ کیسے کر سکتا, بیٹی تو آپ کی تھی, معلوم نہیں آپ کیا جواب دیتے. تو فرمایا کہ اسلام کے لیے کیا میں اتنی قربانی نہیں دے سکتا کہ ایک شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہو اور میری بیٹی اس کے نکاح میں جاتے ہو, تو یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے. تو صاحب اب کیا کروں, وہ فرمائیے. تو فرمایا ملک قسطنطنیہ کا سفر کرنا, اس بادشاہ اور گورنر سے ملنا اور کہنا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کی بیٹی حاضر ہے اور تم اسلام قبول کرو. چنانچہ اس پیغام کو لے کر ملک میں داخل ہوئے, ملک کے اندر داخل ہوئے, جہاں پر وہ یہودی رہتا تھا اس مقام پر داخل ہوئے. لیکن جس وقت آپ اس ملک میں اس شہر میں داخل ہوئے, اس وقت وہ جبلہ بن ایہم نام کے شخص کا جنازہ نکل رہا تھا, یعنی نہ اس کے قسمت میں حضرت عمر کی بیٹی تھی نہ ہی اس کے مقدر میں اسلام تھا. لیکن بولنا یہ ہے کہ اللہ کے خاص بندوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے قربانیوں کا جو مزاج چھوڑا وہ بڑا عجیب اور غریب مزاج ہے, اور انتہائی اعلیٰ ترین مزاج ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے قربانیاں. آج ہم لوگ قربانیاں دیتے ہیں 5-10 روپے کی, تو سمجھتے ہیں ہم بہت بڑا کام کر گئے. ملت کے عزیزو ایسی بات نہیں, بڑی قربانیوں کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے. ہاں اسلام زندہ ہوتا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی حالات کے اعتبار سے انسان کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اسی لیے میں آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ مدارس عربیہ ہوں اور یا مکاتب قرآنیہ ہوں یا حقیقی خانقاہیں ہوں, ان کو صحیح نہج پر چلانا, ایثار اور قربانیوں سے کام لینا, ایک دوسرے کے ساتھ اپ درگزر کا معاملہ کرنا, زیادہ سے زیادہ اپنی خدمت کو پیش کرنا, اور اس کے لیے جس اخلاص کی, جس للہیت کی, جس ایثار کی ضرورت ہے اس کام کو کرنا چاہیے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے, اور میں کہ دیکھو تم سورج کی طریقے سے ہو جاؤ, سورج کی طرح ہو جاؤ. سورج کیا کرتا ہے, جس وقت پر نکلتا ہے وقت پر ڈوبتا ہے, آگے پیچھے نہیں ہوتا. اللہ کو جب منظور ہوتا ہے تو نکلتا ہے, اور اللہ کو جب منظور ہوتا ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے. تو اسی طرح تمہارا کام بھی مسلسل ایسا ہی ہونا چاہیے. دوسرا کام یہ ہو کہ سورج یہ نہیں دیکھتا کہ سنی کون ہے, بہابی کون ہے, دیوبندی کون ہے, بریلوی کون ہے, پھول کون ہے, کانٹا کون ہے, گوبر کون ہے, پھول کون ہے, یہ نہیں دیکھتا. اور اس کا کام ہے روشنی پہنچانا, پس پہنچا دیتا ہے. ہمارے اندر اتنا مزاج بھی نہیں جی, ٹوپی کسی کے سر پہ نہیں رہی تو سلام بھی کرنے کو تیار نہیں, کسی کا لباس بدلا ہوا رہا کلام کرنے کو تیار نہیں, کسی کی صورتحال ظاہری طور پر ایسی ویسی رہی تو ہم سلام کلام کرنے کو تیار نہیں. ایک وہ وقت تھا چشتی بزرگوں نے وہ نقوش چھوڑے, حضرت چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے, ایک حوالہ دے کے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر قریب 1 کروڑ لوگوں نے توبہ کی ہے. ایک وہ مزاج تھا ان کا, زبان کی وہ مٹھاس, دل میں وہ الفت اور محبت کا ایک فیض جی دریا تھا, جس کی وجہ سے ساری دنیا اس محبت کے میدان میں داخل ہو رہی تھی. کوئی بچوں کا کھیل ہے کسی غیر مسلم کا اسلام میں داخل ہو جانا, کوئی معمولی بات ہے. ہم نے کچھ نقوش چھوڑے, ہم بھائی سے نالا, باپ سے نالا, بیٹی سے نالا, ساس سے نالا, بہو سے شکوا, چھوٹے بڑوں کے درمیان میں آپس ہی رسہ کشی, اتنے زیادہ علمان الحفیظ یہ ہم لوگوں کی صورت حال ہے. ایک وہ حضرت چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا, کیا اپنا کیا پرایا سب کے سب اسلام میں, یدخلون فی دین اللہ افواجن کا اعتبار تھا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب سواری پر سوار ہو کے جاتے تھے, معمولی آدمی نہیں تھے, بہت کروڑوں پتی آدمی تھے, مال اور دولت خوب اللہ فراوانی کے ساتھ اللہ پاک نے دیا تھا, 5-5, 7-7 ہزار مہمان ان کے پاس کھانا کھایا کرتے تھے, روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے, ہر ہفتے اور پندرہ دن میں ایک بار اپنا شوز بدل دیتے تھے, اور جب ایک مرتبہ روزانہ نیا جوڑا پہن کر پہلا کل والا جوڑا کسی غریب کے حوالے کر دیتے. آج ہے ہم لوگوں میں مزاج ہے غریبوں کو بخشنے کا, عطا کرنے کا, داد و دہیش کا, فیاضی کا, کھلانے کا, پلانے کا. کیا وہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہیں ہے کہ کیا یہ سیرت کا تعلق نہیں ہے اس بات کا, کہ جس میں ایک صحابی نے یہ بات پوچھی, ای الاسلام خیر یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسلام بتائیے وہ کون سا اسلام ہے جس میں بھلائی ہی بھلائی ہو, بہترین عمل کون سے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اطعام الطعام, اطعام الطعام, افشاء السلام, وصلوا باللیل, والصلاة باللیل, والناس نیام. کھانا کھلاؤ, سلام کو پھیلاؤ, سلام پھیلاؤ بولے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں کہیں آپ لوگ وہ سوچ رہے ہوں گے, السلام علیکم, اطعام الطعام, افشاء السلام, الصلاۃ باللیل, والناس نیام. جب ساری دنیا سو رہی ہو اس وقت اللہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے کسی شخص کا کھڑے ہو جانا اور اللہ کے سامنے عبادت میں مشغول ہو جانا, وہ ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب. اسلام کی خوبیاں اور بھلائیاں اور انوار کے چمکنے دمکنے کا معاملہ وہ ہے. اور بھائی کام کو کرے تو ذرا حکمت سے بھی کرنا, حکمت سے بھی کرنا. جی بھوپال میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, جی مولانا نور ان کا نام تھا, اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے. ایک مرتبہ ہم سے ملاقات کی اور کہا کہ دیکھو دعوت کا کام حکمت سے ہوتا ہے تو کامیاب, اور دعوت کا کام حکمت سے نہیں ہوتا تو فیل ہو جاؤ. پھر ایک مثال دی اور فرمایا کہ دیکھو کھلا کھلا سن لو اچھی طریقے سے, یہ فرمایا کہ ایک شخص جو طہارت کے لیے جا رہا ہے, ایک شخص جو طہارت کے لیے جا رہا ہے اور اس کو پیشاب زور سے آ رہا ہے, آپ نے اس شخص کو روکا اور کہنے لگے کہ ٹھہر, چھ نمبر سنانا ہے. ایمان کی بات بولوں گا, نماز کی بولوں گا, علم کی بولوں گا, ذکر کی بولوں گا, اکرام کی بولوں گا, اخلاص کی بولوں گا, اس کے بعد جانا ہوگا. تو فرمایا کہ دیکھو اس وقت تبلیغ یہ نہیں ہے کہ تم اس کے سامنے چھ نمبر گنواؤ, تبلیغ یہ ہے کہ اس کے لیے طہارت کے پانی کا انتظام کرواؤ. یہ ہے حکمت. پھر اس کو بٹھاؤ, اطمینان سے سمجھاؤ, ایمان کی بات کرو, نماز کی بات کرو, علم کی بات کرو, ذکر کی بات کرو, فکر کی بات کرو, تمانینت کی بات کرو, ذکر کی بات کرو, فکر کی بات کرو. اور وہ بیچارہ حیران پریشان, اب ہم بولیں گے صاحب میں کوئی غلط بات تھوڑی ہی بول رہا ہوں. ارے بھائی بول رہا ہے صحیح ہے, مگر کب بول رہا ہے, کیسا بول رہا ہے, کس سے بول رہا ہے, کتنی بول رہا ہے, وہ بھی تو ذرا سوچ لے کہ کیا بولنا چاہ رہا ہے. والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک شکاری کو تو کم سے کم اتنی عقل نہیں دی ہوتی, تو کیا مچھلی کو جی بندوق میں بارود بھر کے اور گولی بھر کر مچھلی کے اوپر کب شکار کرنا ہے وہ شکاری کو معلوم رہتا ہونا. کیا کوئی آدمی ایسا سوچتا ہے, وہ سب کچھ بھی نہیں, بندوق میں بارود ہے اور گولی ہے اور گولی میں مچھلی ہے, لہذا چلاؤ, لگن دو تبھی تو لگن دو تبھی ہو, تو میں ایسا ہے کیا بھائی؟ دیکھو آپ موقع دیکھو, محل دیکھو, جگہ دیکھو, اڈا تلاش کرو, موقع محل کو دیکھو, آپ انتظار کرو, چھپی ہوئی حالت پر رہو, حکمت سے کام لو. جب مچھلی آئے, صرف اتنے ہی پر نہیں کہ صرف مچھلی نظر آئے, بلکہ اس بلندی کی اس اونچی سطح پر آ جائے کہ جہاں پر آنے کے بعد گولی کا لگنا یقینی ہو جاتا ہے, الا ماشاء اللہ اس سطح پر گولی لگائی جاتی ہے. کسی کام کے کرنے کا ایک موقع ہوتا. اسی لیے اکابر دعوت یہ بات ارشاد فرماتے کہ مردم شناسی مزاج شناسی سے کام کرنا چاہیے, مردم شناسی مزاج شناسی سے کام کرنا چاہیے. ایک غریب مل گیا, کیا مطلب اس کا, ایک غریب ملا, اب ملتے ہی کیا بولنے لگے, ہاں ہاں غریب ہیں تم, تمہارے پاس پیسہ نہیں, تم زکات نہیں دے سکتے, اور تم غریب ہیں, ارے تم حج بھی نہیں کر سکتے, تم غریب ہیں, آج پھر دنیا میں تمہارا کوئی مقام نہیں, تم یہ ہے, تم ایسے ہیں, تم ویسے ہیں. اب وہ بیچارے کو اتنا نروس کر دیتے, اتنا نروس کر دیتے, وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں اس دنیا میں کچھ کام کا نہیں ہو, ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے. ایسا نہیں, وہاں یہ حدیث سنانی پڑے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے غریبوں تم خوش ہو جاؤ, مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے, وہاں پر وہ حدیث سنانی ہوگی. اب مالدار مل گیا تو اگر آپ بولے کہ اے مالدار جاتا جہنم میں، مال ہی سب کچھ نہیں، جاتا جہنم میں، ایسا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا والسقی ہاتین یوم القیامہ، میں اور مالدار سقی قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے شہادت کی اور بیج کی انگلی دونوں ساتھ ساتھ ہیں. میرے دوست، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں افراد اور تفریح سے بچ کر کہنا چاہتا ہوں. ہم افراد کے بھی قائل نہیں، تفرید کے بھی قائل نہیں، راہ اوسط کے قائل ہیں، اسی کی طرف مائل ہیں، اسی کی دعوت ہے. اور یہ دعوت نہ صرف دعوت ہے بلکہ معرفت کی دعوت بھی ہے. یہ اعتدال اور حد اوسط ہم میں آنا چاہیے. ہم میں بہت افراد اور تفرید پیدا ہو گئی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کی حالات بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے. نہ ہمارے عقیدوں کی بھی کافی اصلاح ہونی ہے، اور عبادات کی بھی اصلاح ہونی ہے، معاملات کی بھی اصلاح ہونی ہے، اخلاقیات کی بھی اصلاح ہونی ہے. عقیدوں کے بارے میں کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم جی حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو، ایک ہی ایمان کا اجمال، چند جملوں میں عرض کر رہا ہوں. حضرت فرماتے تھے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے اسماء اور صفات پر جیسے کہ وہ ہے، جیسا کہ وہ ہے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ. کیسا ہے بات کے مسئلہ، لیکن اجمالی ایمان یہ ہے کہ جیسا ہے ویسا مانو، جیسا ہے ویسا. کیسا ہے وہ تو اہل اللہ سے ہی پوچھنا پڑتا ہے کہ اللہ میاں کیسے ہیں. ہاں والد صاحب فرماتے تھے، کچے مولویوں نے خدا کو عرش پر بٹھا دیا، اور پکے ملحدین، کچے اور پکے ملحدین صوفیہ جنہوں نے طاقت و تاراج کر دیا علوم معرفت کو، ہر ذرے کو خدا بنا کے چھوڑ دیا. ایک طرف کچے مولویوں کا وہ حشر ہوا، اور دوسری طرف پکے ملحدوں کا یہ حشر ہوا. راہ اوسط چھوٹ گئی، افراد اور تفرید کے چکروں میں لوگ پھنس گئے. راہ اوسط ہے صراط مستقیم، راہ اوسط پر چلو. فرما دیتے ہم علی العرش پر بھی امن نہ کہتے ہیں، اور انی قریب پر بھی ایمان لگتے ہیں. وہ ہے راہ اوسط. ہم کہاں پر بٹھا دیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، من حسر اللہ تعالی فی جہت الفوقیت یا بالتحقیقت فقد کفر. ڈاکٹر میر ولی الدین مرحوم نے اپنی کتاب کے اندر، حاشیے کے اندر، اس روایت کو نقل کیا ہے. ترجمہ میں اس وقت نہیں کرتا اس کا. یعنی منشا یہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی کو کسی جہت میں، کسی سمت میں مقید اور محصور نہیں کیا جا سکتا. اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو اب ایمان لائے اللہ پر، کیسا لائے؟ ذات پر لائے کہ صفات پر لائے؟ لوگوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ ہندو، بنیادی فرق کہاں پڑ گیا؟ بنیادی فرق یہاں پر پڑا. یہ جو ہندو ہے یا برہمن ہے یا دیگر اور قسم کے لوگ ہیں، یا اور آدیا سماج کے لوگ ہیں، یا اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، یا ان سے ملنے والی، ہلنے والی، نکلنے والی شاخیں ہیں، یا دیگر اور جی مختلف قسم کی مذاہب اور رسم و رواج کے حاملین جو ہے نا، ایک بنیادی فرق یہ پڑ گیا ان لوگوں میں کہ انہوں نے اللہ کی ہر صفت کو الگ الگ خدا مانا. رحم کا خدا الگ، قہر کا خدا الگ، رافت کا خدا الگ، شفقت کا خدا الگ، جی نعمت کا خدا الگ، عذاب کا خدا الگ، اس طریقے سے مان لیا. ایسا ہوا، قہر کا خدا الگ، جبر کا خدا الگ، عطا کا خدا الگ، منع کا خدا الگ، ایسا کر دیا لوگوں نے. رزق کے دینے والا کو الگ خدا بنا دیا، اولاد کے دینے والے کو الگ خدا بنا دیا. والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، عجیب بات ہے، آدمی اپنے اوپر بھی غور نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ صاحب ایک اللہ میں یہ دو مختلف قسم کی صفات کیسی ہو سکتی ہے کہ وہ دینے والا بھی ہو، منع بھی کرنے والا ہو، محبت بھی ہو اور قہر بھی ہو، محبت بھی ہو اور قہر بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے تھے، اب آدمی اپنے پہ غور کرے، آپ تو اکیلے ہی ہیں، لیکن بتائیے آپ پہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہاں ہے. کیوں بھائی؟ آپ کو غصہ آتا نہیں؟ آتا تو آتا ہے. اچھا ہنستے ہیں کہ نہیں ہنستے؟ اچھا روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ تو ذات تو ایک ہی چھ، صفات متفرق ہیں. تو صفات کے تعدد سے موصوف کا متعدد ہونا لازم نہیں آتا، یہ ہے اسلام کی تعلیم. صفات کے کئی ہونے کی وجہ سے موصوف کئی نہیں ہو جاتے، موصوف ایک ہی رہتا ہے. جیسے ہماری ذات موصوف ہمارے اندر مختلف صفات، ایسے اللہ کی ذات موصوف اس میں بہت ساری صفات. ننینو اسماء و صفات کو سمجھنے کے بعد ایمان سمجھ میں آتا ہے، ایمان کا کمال ملتا ہے. تو ایک ہے ایمان کا اجمال، ایک ہے ایمان کی تفصیل، ایک ہے ایمان کی تحقیق، ایک ہے ایمان کی تصدیق، ایک ہے ایمان کی تسلیم، ایک ہے اسلام کا ایمان کا احسان. بہت بڑے مراتب ہیں، ان تمام تفصیلات میں ہم کو جانا نہیں ہے. ہم آپ کی خدمت میں صرف اہم ترین دو اشارہ دیے ہیں. ایک یہ ہے کہ سیرت مبارکہ کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو ہے. اس میں بھی خاص طور پر فکر و عمل کی صحت کا معاملہ ہے. اس میں بھی چونکہ فکر و عمل کا راز تعلق علم دین سے ہے، اس لیے اس علم دین کی اہمیت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. جو خدمتیں ہو رہی ہیں ان کو غنیمت سمجھیں، جو بھی خدمتیں ہو رہی ہیں ان کو غنیمت سمجھیں. ہم اپنے بیان کے آخری حصے میں جس اہم بات کا اشارہ دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی، ہم لوگ ہر طرح سے پریشان ہیں. بات ہماری تھوڑا سا یہاں سے عنوان کے اعتبار سے بدل رہی ہے، لیکن سیرت کا ایک حصہ ہے، مگر اس میں آپ لوگوں کی بھلائی ہے. عام طور پر اس طرح کے حالات رہتے ہیں، ہم لوگ ہر طرح سے بے چین ہیں. نوجوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، مالدار بھی، غریب بھی، سب کے سب بے چین ہیں، اور کسی کے دل میں سکون نہیں ہے الا ماشاء اللہ. کوئی رزق کے حالات میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اولاد کے منجھروں میں دبا ہوا ہے، اور کوئی مختلف قسم کی جائیدادوں میں، اس میں اور اس میں، زمینات میں، مکانات میں، دکانات میں، سونے چاندی کی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے. تو اس طریقے سے ہر آدمی اس دنیا میں بے چین ہے، کوئی بیماریوں کا شکار ہے وغیرہ. سوال یہ ہے کہ ان بے چینیوں اور بے کلی کو دور کرنے کا شرعی اور قرآنی اور حدیث کے اعتبار سے کیا طریقہ کار ہے کہ ہماری بے چینی دور ہو جائے اور ہم کو سکون نصیب ہو جائے، ہم کو سکون نصیب ہو جائے. مجھے معلوم ہے کہ کوئی یہ پوچھیں گے کہ صاحب بس بس سے دور کرنے کا علاج بتاؤ، کوئی یہ کہے گا کہ صاحب بیماری دور ہونے کی کوئی دعا سمجھاؤ، کوئی یہ کہے گا کہ صاحب فلاں صاحب کے پیٹ میں تکلیف ہے کوئی خصوصی تعویذ دے دو، کوئی یہ کہے گا کہ صاحب کوئی ایسے عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میری معاش سنبھل جائے، کوئی یہ کہے گا کہ صاحب کوئی ایسا نقشے دے دو جس کی وجہ سے میرا بیٹا دبئی کو پہنچ جائے. میں اب ان دفعات کا ذکر کرنا نہیں چاہتا تفصیلات، لیکن صرف اتنا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کے سب مختلف اعتبار سے عام طور پر بے چینی کا شکار ہے. اس بے چینی کو دور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو تمہارے دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ملتا ہے. اس کو آپ مثالوں سے سمجھ لیں تاکہ بات جلدی سے سمجھ میں آئے، مگر وقت کے اختصار کے ساتھ، بہت ہی محدود وقت میں آپ سے بات حاصل کرنی ہے چند منٹوں میں. دیکھیے، ایک شخص اگر اپنی آنکھوں سے، بھلی چنگی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ رہا ہو، اچانک اگر اس کے بہوں کا بال یا پلک کا بال، پلک اس کی آنکھ میں گر گیا، یا گھاس کا تنکا اڑ کے گر گیا، یا کوئی کنکر، ریت کا کوئی کنکر اڑا اور اس کی آنکھ میں گر گیا، تو بے چینی ہوتی نہیں ہوتی؟ بے چینی ہوتی ہے. اب اس آنکھ میں بے چینی آتے ہی سر سے پاؤں تک پورا آدمی بے چین ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس بے چینی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس بے چینی کو دور کرنے کا صاف سیدھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی تدبیر کریں کہ وہ کنکر اپنی آنکھ میں سے نکل جائے تاکہ سکون مل جائے. ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں، آنکھ میں ایک چیز گر گئی، مہربانی کر کے کوئی ایسی تدبیر کر دیجیے کہ آنکھ سے وہ کنکر نکل جائے، سکون مل جائے گا. سکون ہو جاتا ہے نا؟ دیکھو، آنکھ سے ایک نامانوس، ناجنس، اجنبی، بیرونی، باہر کی غیر متعلق چیز جب اندر آتی ہے تو بے چینی شروع ہوتی ہے. یہ ہے اصل راز. جب غیر مانوس، نامانوس، ناجنس، غیر متعلق چیز، اجی غیر متعلق چیز جب یہاں وابستہ ہو گئی تو بے چینی شروع ہوتی ہے، اور جب وہ غیر متعلق چیز غیر متعلق ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، تو سکون مل جاتا ہے. ایسے ہی اس دل میں سکون کے لیے جو چیز اندر پھنسی ہوئی ہے اس کو نکالنا ضروری ہے. ایسے ہی دل میں اس مال کی محبت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو نکالنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ سکون نہیں حاصل کر سکتے. ایک آدمی کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، سر سے پاؤں تک بے چین، اب رات بھر بے چین، تڑپتا رہا تڑپتا رہا، صبح اٹھ کے پریشان، سب سے کہنے لگا بیوی سے، بچوں سے، کہ رات بھر نیند نہیں آئی،
حکیم سے کہہ رہا ہے، ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے کہ صاحب میرے کو کانٹا ایسا دس گیا ہے کہ نکل نہیں پا رہا ہے، چین نہیں، سکون نہیں، نیند نہیں، تو آپ اس سکون حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ سکون حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پیر میں سے اس کانٹے کو نکال دیا جائے، تو جب تک کہ وہ کانٹا رہے گا بے چینی رہے گی، کانٹا نکل گیا اور سکون آ گیا. ایسے ہی جی جائیدادوں کی محبت کانٹے کی شکل میں، سونے کی محبت کانٹے کی شکل میں، اور چاندی کی محبت کانٹے کی شکل میں، بیوی بچوں کی محبت کانٹے کی شکل میں دل میں دھس گئے ہم لوگوں کے، جب تک کہ یہ کانٹا دل میں سے کھلکا کر نہیں نکال دیا جاتا، اس وقت تک کہ ہمارا دل سکون میں نہیں آ سکتا، سکون نہیں مل سکتا. آپ کے ہاتھ، آپ کا ہاتھ سوج گیا، اس میں کسی وجہ سے مواد آ گیا یا پھوڑے پھنسی لاحق ہو گئے، اب سکون کی آپ کو تلاش ہے. ایک ہی طریقہ ہے کہ خون کی اصلاح ہو اور یہ مواد اپنے جسم سے نکل جائے تاکہ پھر ہمیں سکون حاصل ہو جائے. جیسے بیجا مواد جسم میں آ جاتا ہے تو نکالنا ضروری ہوتا ہے اور پھر سکون کی سانس آدمی سوچتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے دل میں، ہمارے دماغوں میں غیر اللہ بسا ہوا ہے. حضرت چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں کے دل میں غیر اللہ بسا ہوا ہے. بس حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے موبائل میں یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو یہ دل کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بھر رکھا ہے رے تو. بہت خاص لفظ استعمال کیا، میں نہیں استعمال کرتا، احتیاط کے تقاضے کہتا ہے جی، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. حضرت نے لکھا ہے کہ کہیں پر اس دل کے میدان میں، اس دل کے صحن میں کہیں سیندی کا گھڑا رکھا ہوا ہے، کہیں سیندی کا گھڑا رکھا ہوا ہے، کہیں حرام کے جذبات رکھے ہوئے ہیں، کہیں پر حسد کے کانٹے رکھے ہوئے ہیں، کہیں غیبت کی نجاست پڑی ہوئی ہے، اور کہیں پر کفر کے کنکر پڑے ہوئے ہیں، کہیں پر نجاست اور شرک کی گندگی بسی ہوئی ہے، اور پھر بھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ سکون کی سانس لے لیں. میرے دوستو ایسا نہیں ہوتا. جب تک کہ تزکیہ نفس نہیں ہوگا، جب تک کہ تصفیہ قلب نہیں ہوگا، اور جب تک کہ تجلیہ روح کی بات نہیں ہوگی، اس وقت تک کہ ہم اطمینان کے سانس نہیں لے سکتے. سیدھی سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس دل میں جو غیر اللہ کی محبت آ گئی ہے وہ کسی بھی شکل میں ہوگی اس کو ہٹانا ہوگا، نور کی شکل میں بھی ہوگی تو ہٹانا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے پردوں کو چاک کیا، چاند کے پردے کو چاک کیا، اور سورج کے پردوں کو چاک کر دیا، اور نورانی دنیا کو چاک کر کے بتایا انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ارے نورانی پردوں میں پڑے ہوئے لوگو، تم کس خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ کہاں میں مٹی اور پتھر کو خدا سمجھوں؟ ارے میں تو نورانی دنیا کو بھی خدا سمجھنے تیار نہیں ہوں. نور کے پیدا کرنے والے کو خدا سمجھنا ہے. ہم لوگ کہاں کہاں کفریات اور شرکیات میں پڑے پھنسے ہوئے ہیں، کس کس انداز سے پھنسے ہوئے، میرے دوست تفصیلات کا موقع نہیں. جو کچھ جب تک آپ نے ہمیں برداشت کیا یہی بہت بڑی بات ہے. اس لیے آخری گزارش آپ حضرات سے کرتے ہوئے کہ حالات ہر ایک کے نامساعد ہیں، الا ماشاء اللہ، اور ہر ایک اپنے حالات کے اندر مساعدت، ہم آہنگی، موافقت، مبدت، محبت، الفت اور راحت دیکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے، ایک طرف ہم اپنے علم صحیح کے ذریعے سے علم کو سیکھ کر عمل کے تقاضے کو پورا کرنے والے بنے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپس میں محبت کے رکھنے والے بنے. کیا اپنا کیا پرایا، سبھی سے السلام علیکم رہے، اور ساتھ ہی ساتھ توافق رہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن جن چیزوں میں اختلاف رائے نہیں ہے ان چیزوں کے اندر زیادہ سے زیادہ میل ملاپ اور اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم رکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتحاد کے پیدا کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ یہ حالات جب پیش آئیں تو کہیں صاحب میں چھوٹا ہوں آپ بڑے ہیں. حالات کو سنبھالا دینے کے لیے فرما دیتے میں چھوٹا ہوں آپ بڑے ہیں، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر جی جھگڑا ہی منظور ہے تو پھر یہ بولو میں بڑا تو چھوٹا ہوں، میں بڑا تو چھوٹا، تو پھر جھگڑا شروع ہو، اور اگر نہیں میں چھوٹا تو بڑا تو پھر محبت پیدا ہو جائے گی. لیکن جس کا جو مقام ہے اس مقام پر رکھو، مالدار مال کے ذریعے سے خدمت کرے جی، اور علم والا علم کے ذریعے سے خدمت کرے. جو شخص جس حیثیت کا مالک اور حامل ہے اسی حیثیت سے اپنی اپنی خدمات کو پیش کرنا چاہیے، اور ہر ایک کا اس کا اپنا ایک مقام خیال رکھنا چاہیے. بچے کو بچے کا درجہ دینا،
جوان کو جوان کا درجہ دینا، عورت کو عورت کا درجہ دینا، مرد کو مرد کا درجہ دینا، یہ ہونا چاہیے جی. والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کیسی عجیب دنیا ہو گئی ہے، کیسے عجیب حالات ہو گئے ہیں، مرد عورت بننا چاہتا ہے، عورت مرد بننا چاہتا ہے. شعار اسلامی کے اعتبار سے وضع خطا کو پیش نظر رکھ کر ایک بات آخری بات یاد آ گئی حضرت کی، ایک بات کر کے دعا کر لیتا ہوں. فرمانے لگے کیسا عجیب معاملہ ہے آدمی کا کہ دیکھو بھائی، اگر اتنے لوگوں کے اندر ایک عورت آ جائے، ایک عورت آ گئی ساڑی پہنے ہوئے، چہرے کو پاؤڈر لگا کر، ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر، چوٹی اور کنگھی کر کے، وہ پھول وغیرہ لگا کر، لیکن آ گئی ایک بالشت داڑھی کے ساتھ، کیا بھائی کیا کیا بولیں گے آپ؟ ایک عورت آئی ساڑی کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ جی، چوٹی کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ، لپسٹ لگا کے، ہاں پاؤڈر لگا کر، لیکن اس کے چہرے پہ ہے داڑھی، تو کیا بولیں گے؟ ارے کیا بھائی، یہ کیا تو بھی ہے بھائی، یہ بھلا ہے کیا ہے؟ اگر کیا آفت ہے، مصیبت ہے، کیا ہے؟ اور میں جتنا برا یہ مندر ہے، اس سے برا مندر یہ ہے کہ کوئی مرد عورت کی شبیہ اختیار کرے. انہوں یہ کیسا عجیب معمہ ہے، بولے تو لوگوں کو حسن جی خفگی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے. صاحب نرمی سے بولو، نرمی سے. چمن میں تلخ نبائی میری گوارا کر کے، زہر بھی کبھی کرتا ہے کار دریا کی. میرے لوگ، جن لوگوں کے چہرے مسنون نہیں ہیں، میرے لیے مجھے معاف کر دیجیے اس چھوٹے سے موٹے جملے کی اس شدت کے اوپر، کہ جن لوگوں کے چہروں پر مسنون چہرے نہیں اور داڑیاں نہیں ہے، مجھے معاف فرما دیجیے اس بات کو کہ حالت نیند میں بھی گناہگار کی فہرست میں ہے، دعا کی حالت میں بھی گناہگار کی فہرست میں ہے، عبادت کی حالت میں بھی گناہگار کی فہرست میں ہے جی، اور ذکر کی حالت میں بھی گناہگار کی فہرست میں ہے، تجارت کی حالت میں گناہگار کی فہرست میں ہے، عبادت سجدے کی حالت پر گناہگار کی فہرست میں ہے، نیند کی حالت پر گناہگار کی فہرست میں ہے، اور گناہ کنٹینیویشن کے ساتھ ہو رہا ہے، بلا وقفہ گناہ لکھا جا رہا ہے. پھر آدمی سوچ رہا، صاحب میری عبادت اور میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہوں گی؟ مجھے معاف ہے، میں زیادہ سختی کی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی تھوڑی سی نرمی کر بھی جب ہم آپ کو برداشت کرتے ہیں، تو کبھی ہماری ایک آدھ بات آپ برداشت کر لیں. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، باتیں بہت سی تھیں، بس دل کی باتیں تو پوری نہیں رکھ سکا. آپ حضرات کی محبت گوارا، آپ حضرات نے جو الفت عطا فرمائی، اتنی دیر سے آپ لوگ سن رہے ہیں، چھوٹے بڑے، نوجوان بوڑھے، اللہ پاک منتظمین کو، معلمین کو، اساتذہ کو، طلبا کو، محسنین کو، معاونین کو، اور اہل شہر کو، اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے چھوٹے بڑے سارے ساتھیوں کو اللہ پاک ہر طرح کی بھلائی عطا کرے.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا كما أنت أهل، وإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے الہ العالمین، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح علم عطا فرما. اے اللہ، ہمیں علم نافع نصیب فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کو سمجھنا عطا فرما، اس کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، جتنے بھائی اور بہنیں یہاں جمع ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما، ہماری زندگیوں کے صحیح رخ پر آنے کا اس مجلس کو ذریعہ بنا، ہدایت کو عام فرما دے، خصوصی رحمت نصیب فرما دے. اے کریم آقا، ہماری نسلوں کو دیندار بنا، ہمارے بچوں کو دین کے سپاہی بنا، نوجوانوں کو دین کے سپاہی بنا. اے کریم آقا، بڑوں کو دین کے کاموں کے سرپرست بنا. اے اللہ، پورے عالم میں ایمان کی ہواؤں کو چلا دے، اسلامی فضاؤں کو قائم فرما دے، اور پورے عالم میں اسلام کو غالب فرما دے. تمام مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، ایمان و اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے پورے دین پر چلنا ہم سبوں کے لیے آسان فرما دے. اے اللہ، اس مدرسے کو بے انتہا قبولیت نصیب فرما. اے اے اللہ اس کی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنا، اے اللہ اس میں پڑھنے والے طلبہ کو سچے دین کے خاتم بنا، کام کرنے والوں میں اخلاص للہیت نصیب فرما، اے اللہ محنت کرنے والوں کو رضا خیر عطا فرما، تعاون کرنے والوں کے تعاون کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں دین کی جس لائن سے محنتیں ہو رہی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما لے، اے اللہ نظام آباد کے ہونے والے اجتماع کو بے انتہا کامیاب فرما، اے اللہ اسے قبولیت عطا فرما، اس پورے علاقے میں ہدایت کے پھیلنے کا اسے سبب و ذریعہ بنا، اے اللہ جس بھائی اور جس بہن کے سینے میں جو جائز خواہش چھپی ہو اپنے کرم سے پورا فرما، سب کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ اس ہمارے کہنے کو سننے کو قبول فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جن گھروں میں انبیاء لڑکیاں ہیں شادی کے قابل بچیاں ہیں، اے اللہ ان کی شادیوں کے انتظام فرما، اے اللہ ان کے ماں باپ کے سینوں سے ان کے بوجھ کو ہلکا فرما، اے اللہ جو جس قسم کی پریشانی میں گرفتار ہے اپنے کرم سے اسے خلاصی عطا فرما، جو مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں انہیں خلاصی عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ تمام خیر ہمیں عطا فرما جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا، اور ان تمام شرور سے ہماری